اطلاع نہیں ملی. خبریں ختم ہوئیں. السلام علیکم سامعین, وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں بیٹو میر, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیک ایوانوف. آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے, سب سے پہلے پاکستان کی سیاست, سینٹ کے انتخابات, مسلم لیگ نواز کو اس میں ایک بڑی پارٹی کے طور پہ وہ ابھر کر سامنے آئی ہے. سب سے زیادہ کامیابی زیادہ نشستوں پہ مسلم لیگ نواز کو حاصل ہوئی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہاؤس کی قیادت بھی لینے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ وہاں پہ اس کے باوجود, اس فتح کے باوجود وہاں پہ جو نمبرز ہیں وہ قدرے مختلف ہیں. اور اسی حصے میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق, جو دباؤ ہے صوبائی حکومتوں پہ, کیا سینٹ کے انتخابات کے بعد اب پارٹیاں بلدیاتی انتخابات کی طرف بھی متوجہ ہوں گی, یہ ہمارا پہلا موضوع ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات پہ. پاکستان کے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سسٹینیبل اور ویل سسٹینڈ ریلیشن شپ ہوں, یعنی ایک تو یہ کہ جو پائیدار ہوں, اور صرف افغانستان کی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے غلبے کے ساتھ جو, یا اس کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو تعلقات جڑے ہوتے ہیں, اس سے ہٹ کے بھی دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہو. تیسرا حصہ اس میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ یوکرین کے اندر بیسیکلی کرائسس ہے کیا, اور جو روس کا وہاں پہ بڑھتا ہوا عمل دخل ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس پہ ہم نے ایک ایکسکلوسو انٹرویو کیا ہے, یہاں پہ اکیڈیمک اسپیشلسٹ ہیں سینٹرل یوریشن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے, اور اس کے علاوہ سائن ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار انر ایشین اسٹڈیز اس کے ڈائریکٹر ہیں ایڈورڈ جے لیزرینی, ان کے ساتھ ہم نے بات کی, وہ ہم آپ کو سنوائیں گے. اور پروگرام کے آخری حصے میں مزید کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں, جیسے سیریا میں ایک عسکریت پسند ٹاپ ملٹنٹ کمانڈر اس کی ہلاکت, اور اہم قدیمی جو ورثہ ہے ان مقامات کا گرایا جانا, بلڈوز کیا جانا داعش کے ہاتھوں, اور جنوبی کوریا کے اندر امریکہ کے سفیر پہ حملہ, یہ ہمارے بین الاقوامی ٹاپکس ہیں جس میں ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. آپ بہت تفصیل سے سن رہے ہیں سینٹ کے انتخابات میں, اب اس کی زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا. مسلم لیگ نواز, اس کو جن 48 سیٹوں پہ الیکشن ہوا اس میں اسے اکثریت حاصل ہوئی ہے, 18 نشستیں اس نے جیت لی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے سینٹ میں تو اس کے جو سینیٹرز کی مجموعی تعداد ہے وہ 26 ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 27 نشستیں اب بھی وہ وہاں پہ برقرار رکھتی ہے. تو اب اس کے بعد یہ اینٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ ان کے درمیان ایک سخت مقابلہ ہوگا, اور مختلف جو سیاسی دیگر جماعتیں ہیں یا اتحادی ہیں ان کی طاقت اس میں بہت میٹر کرتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ کون سی پارٹی کھڑی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے ہی سینٹ میں اپنا کنٹرول رکھتی ہے, شاید وہ یہ برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے. لیکن اطلاعات ہیں, مسلم لیگ نواز کا کہنا ہے کہ وہ سینٹ کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں عہدوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے بھی کریں گے, اور اس کے لیے لابنگ بھی ہوگی. پارٹیوں کی پوزیشن کیا ہے, اور یہ انتخابات باور کیا کراتے ہیں, کتنا سسٹمیٹک ہیں, اور جو خاص طور پہ ایسے میں جب مبینہ خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی تھیں, ان حالات میں اس ایوان کی اپنی جو سینکچری ہے اس کا برقرار رکھنا یا بہتر ہونا کتنا ضروری ہے, اور جو امیدوار جو کھیپ سامنے آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا انالیسز کیا جائے گا, بات اس پہ کریں گے. طارق چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی تجزیہ کار آج ٹیلی ویژن کے کنٹرولر نیوز, اور شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, اسلام آباد بیسڈ ہیں. آج کل دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. شاہد انور چودھری صاحب, سینٹ کے انتخابات, کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل آپ کے خیال میں مضبوط ہوا ہے, کیونکہ مبینہ جو خرید و فروخت کی باتیں تھیں اور امیدواروں کی جو اہلیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو انالائز کیجیے گا؟
اس میں جو یہ بیڈ پریکٹسز جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, وہ بات تو یقیناً وہ بدنامی کا باعث بنتی ہے, وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن میں ایک بنیادی بات جو ہے وہ اس پہ بات کرنا چاہوں گا. بنیادی یہ ہے کہ ہم ایک فیڈریشن ہیں, تو فیڈریشن کے حوالے سے سینٹ کی جو ضرورت ہے کہ وہ چھوٹے جو صوبے ہیں ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے وہ سینٹ جو ہے اس کا فنکشن ہے, اس حوالے سے وہ کتنا فنکشنل ہے, کتنا افیکٹو ہے, یہ سوال میرے لیے زیادہ اہم ہے. خاص طور پہ اس تناظر میں جب ہمارے یہاں امبیلنس ہے پاپولیشن کا بھی اور پاور ڈسٹریبیوشن کا بھی بڑا سیریس امبیلنس ہے, اور ہسٹری میں ہم ایک ایسے کرائسس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں 1971 میں, جس میں اسی طرح کی شکایات تھیں جو 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 ریلیٹیولی پاور لیس آبادی کے لحاظ سے تو وہ ایک بڑا ہمارا یونٹ تھا, فیڈریٹنگ یونٹ تھا مشرقی پاکستان, لیکن یہ ہے کہ پاور ڈسٹریبیوشن میں وہ ویک تھا.
صحیح.
اس کانٹیکسٹ میں ہمیں اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ اس کی بنیادی ضرورت جو ہے
سے. آپ کا اعتراض اس بات پہ ہے کہ جو مختلف سیاسی جماعتوں نے, جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے اپنے لوگ الیکٹ کرائے ہیں, مسلم لیگ نواز نے سندھ سے لوگ الیکٹ کرائے ہیں پنجاب کے کوٹے پہ, اس پہ اس بارے میں آپ بات کریں.
یہ تو بالکل ہی اس کا ایک مذاق ہے کہ ایک تو میں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا وہ تو سٹرکچرل ایک ایشو ہے کہ سینٹ جو ہے وہ ریلیٹیولی کم پاورفل ہے, اس کو زیادہ ہونا چاہیے.
صحیح.
لیکن یہ تو بالکل جو ایگزسٹنگ ارینجمنٹ ہے اس کا بھی ایک مذاق کے مترادف ہے کہ ان صوبوں کی نمائندگی کس طرح سے ہوگی جب پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے دوسرے صوبوں سے لوگوں کو وہاں پہ کریں گی, تو یہ تو بالکل ہی اس کو فیڈریشن کا ایک جو کمپوننٹ ہے اس کو بالکل ناکارہ کرنے
بیسک جو فلسفی تھی اس کے اگینسٹ. طارق چودھری صاحب, آپ نے بھی ان انتخابات کو بہت قریب سے ایک طرح سے دیکھا ہے, فالو کیا ہے, آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں, کتنا یہ اسٹرانگ کریں گے پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو جو کہ بہت فریجائل کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن ان قباحتوں کو یا ان مسائل کو بھی سامنے رکھیے گا جن کا تذکرہ ابھی شاہد انور صاحب نے بھی کیا ہے.
دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس کا جو ایک پہلو ہے کہ مختلف صوبوں کے لوگ جو ہے دوسرے صوبوں سے جا کے الیکٹ کرائے گئے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے متعلق لوگ ہیں ان کی خدمات جو ہے پارٹی میں ان سے بٹرے کیا گیا ہے, دوسرا اس صوبے کے عوام سے اس صوبے کے ایشو سے بھی انحراف کیا ہے دونوں بڑی پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے کیونکہ وہ پنجاب سے منتخب نہیں کرا سکتی تھی تو اس نے اپنے بعض بڑے لیڈروں کو سندھ سے منتخب کرا لیا, اس طرح مسلم لیگ نون تو کہ سندھ سے منتخب نہیں کرا سکتی تھی تو انہوں نے اپنے سندھ کے جو ان کے کارکن تھے ان کو پنجاب سے منتخب کرایا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہایت آبجیکشنیبل ہے میرے خیال میں. لیکن اس کے جو باقی پہلو ہیں, اسد آپ کی توجہ میں گزشتہ ایک ہفتے کی جو میڈیا ہائپ تھی کہ جی کوئی بہت بڑی خرید و فروخت ہو گئی, ہارس ٹریڈنگ ہو گئی, لوگ دیکھ گئے ارکان اسمبلی بکاؤ ہیں, اتنی تصدیق کی جانے پارلیمنٹ کی اسمبلیوں کی, خود رضوان اکرام نے کی, اور لگ یوں رہا تھا کہ کل 5 تاریخ سے پہلے کہ شاید جب صبح ہم اٹھیں گے تو پتہ نہیں جو ہے نوٹ جو ہے ہوا میں اٹھتے پھریں گے اور لوگ پیچھ جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا, میجورٹی 99% جو ہے وہ چیزیں اثر نہیں ہوئی, اس طرح کے میڈیا نے اپنی اپنی مجبوریوں کی, وہ ریٹنگ کی جو مجبوریاں تھیں اس سے کیا. بعض آپ نے دیکھا ہوگا,
لیکن چودھری صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی ہائپ کی وجہ سے ایسا نہ ہوا ہو,
گئے ہیں کے پی کے اسمبلی کے. اب دیکھیں, اگر آپ دیکھیں ایک اپ سیٹ ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ایک پرومیننٹ آدمی تھے یعقوب ناصر صاحب, وہ بلوچستان سے ہار گئے, باقی تمام پارٹیوں نے جتنا ان کا حصہ تھا اس کے مطابق سیٹیں جیتی ہیں. سینٹ میں بہت سی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, بہت سی پارٹیاں کم ووٹ ان کے پاس اگر ہو تو اس کے باوجود اگر آپ نے وہ کیلکولیشن ٹھیک کریں تو ان کی جو فرسٹ پرائرٹی, سیکنڈ پرائرٹی, تھرڈ پرائرٹی ہو اس کے تحت وہ چیز ہوتی ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی نے کم ووٹ ہونے کے باوجود پی ایم کی پیپلز پارٹی جے یو آئی نے ایک خاتون کی, ایک ٹیکنوکریٹ کی اور ایک جنرل سیریز لی, اس نے ملک میں اچھا دکھایا ہے, بلکہ میرے خیال میں سب سے بڑا افسیٹ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کی مشہور زمانہ ایک فیملی تھی سینیٹر گلزار
فیملی,
کسی پارٹی سے تعلق نہ ہونے کے باوجود وہ جیت جاتے تھے, تو یہ سب سے بڑا افسیٹ ہے جمہوریت کی فتح ہے کہ وہ لوگ جو مشہور تھے پیسے دے کر جیتنے کے معاملے میں اس میں نہیں جی سکے, میرے خیال میں یہ پازیٹیو چیزیں ہیں.
اچھا, اب آتے ہیں ذرا اس کے اوورال کردار کی جانب کہ سینٹ ایوان بالا ہے اور بہت زیادہ اس سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, پاکستان کے اندر یہ کتنا مؤثر رہا ہے اور اب یہ جو موجودہ سینٹ تشکیل پا رہی ہے شاہد انور صاحب, آپ کے خیال میں اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے ہے, اور امیدواروں کی اگین اہلیت کی وہ بات ہو جاتی ہے کیونکہ طارق چودھری صاحب نے جو بھی تذکرہ کیا ہے اس کی بھی ایک ریزن, بھلے وہ کتنے کیپیبل کیوں نہ ہوں جس فیملی کا تذکرہ کیا, لیکن وہ مالدار کھاتے پیتے لوگ تھے اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں بھی اگر وہ جیت کے آ جاتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بارگیننگ تو ضرور ہو رہی تھی, اور اب بہرحال شاہد انور صاحب سینٹ کو رول کیا پلے کرنا چاہیے, اور پھر کیا یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو اس میں لائیں, کیونکہ اس کا جو بنیادی فلسفہ تھا اس کے مطابق تو بڑے جینیس سپر جینیس لوگوں کو یہاں پہ بٹھانا تھا جو لیجسلیشن میں کام کریں, جو ایک نیشنل ڈائریکشن ہے اس کا تعین کریں, اس کی سمت کا تعین کریں, تو اب یہ ہو سکتا ہے یہ ادارہ یہ رول پلے کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں,
اصل میں یہ سمجھتا ہوں, میں اسی بات پہ دوبارہ واپس آؤں گا کہ جو سٹرکچر آپ ڈیزائن کرتے ہیں وہ آپ اپنی سیاسی ضروریات اور اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. اب جو ہمارے ذہنوں میں جو ہم لیگیسی برٹش کی دیکھتے ہیں ان کا ہاؤس آف لارڈز, وہ جو ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہیں اور جو اس طرح کی ایکسپرٹ اوپینین کی باتیں ہیں, اس سے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی اگرچہ ایک پہلو ہے, لیکن ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ فیڈریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو ہم ایک احساس دلائیں برابری کا اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں. وہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے اس کا, کہ اگر ہم وہ کریں تو ہم ان کا جو احساس محرومی ہے اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں بڑے انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں.
صحیح.
جو ہمارا سٹرکچرل ارینجمنٹ سینٹ کے لیے ہے, انفارچونیٹلی اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس وقت ایگزسٹنگ جو پوزیشن ہے اس میں وہ ریلیٹیولی ایک پاور لیس ہاؤس ہے, اس میں وہ ضرورت پوری نہیں کر پا رہا. ہاں یہ باتیں میرے خیال میں پھر تھوڑی سی ثانوی ہو جاتی ہیں کہ بھئی جو اسٹرکچرل ارینجمنٹ جس مقصد کے لیے ہے وہ پورا اگر نہیں ہو رہا تو اس میں اگر کچھ بہتری آ گئی وہ ایک جزوی سی ایک آپ کی ہوگی, پروسیس کی کچھ امپروومنٹ ہے, تو اس سے بہت زیادہ فرق میرے خیال میں نہیں پڑنے والا جب تک اس کا جو اسٹرکچرل وہ جو ضرورت ہے وہ ہم اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کرتے.
طارق چودھری صاحب, امریکہ کے انتخابات خاص طور پہ سینٹ کے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح سے بڑا چیک ہوتا ہے حکومت کے اوپر کہ ہر دو سال کے بعد جب وہ اپنی مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو رولنگ پارٹی ہے اس کے ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی جو ایک ایوان ہے وہ اس کے کنٹرول سے نکل جائے رولنگ پارٹی ہونے کے باوجود, کیونکہ براہ راست انتخابات ہوتے ہیں تو پبلک کو ایک موقع ملتا ہے رولنگ پارٹی کو یہ بتانے کا کہ وہ کتنی پاپولر ہے. پاکستان کے اندر اگر شرح تناسب سے یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان کے ووٹ سے بننا ہے تو یہ تو جو جنرل الیکشن ہے اسی میں یہ ڈیٹرمن ہو جاتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنے ووٹ لے گی. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اب جب یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے, الیکشن ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے, تو پاکستان کے اندر بھی سینٹ کے انتخاب کا طریقہ اس کو بدلنے پہ فوکس ہونا چاہیے؟
دیکھیے بالکل ٹھیک ہے, یہ اب دیکھ بڑی اچھی جلدی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے بڑی شدت کے ساتھ کہ سینٹ کا جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ مناسب نہیں ہے, شاید وہ زیادہ بہتر کیا جانا چاہیے. اور جب عام انتخابات ہوں تو اس کے ساتھ ہی پارٹیز جو ہیں اپنے سینٹ کے بھی ٹکٹ جاری کرے اور لوگ براناس منصف ہوں, اس کا لکش بھی ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک پاور کا تعلق ہے, اس وقت جو سینٹ کا جو رول ہے وہ تو ڈیفینیٹلی بڑا محدود ہو, لیکن اگر آپ اس کو پاور دینا چاہتے ہیں انڈین اپنا امیرکن سینٹ کی طرح, تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑ سکتی ہے. ہمارے پاس دوسرا ماڈل جو ہے انڈین راجیہ سبھا کا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت جی ایس سپر جی میں جاتے ہیں, تو انڈیا میں انہوں نے اس کا ایک سولوشن کیا ہے, 12 سیٹیں انہوں نے محفوظ کی ہوئی ہیں جو
ٹیکنوکریٹس
آف انڈیا نامنیٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے نامنیشن نیچے سے آتی ہے تو جو رولنگ پارٹی کی طرف سے ہے, لیکن اس طرح صدر صاحب کا اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت بڑا مشہور سائنسدان, کوئی کھلاڑی, کوئی صنعت کار ہے جسے بات کر جانتی ہوں, ان کو نامنیٹ کرتے ہیں. مثلاً ٹینڈولکر کو انہوں نے نامنیٹ کیا سینٹ ممبر کے طور پر, اس سے پہلے بہت بڑے لیجنڈری اداکار تھے انڈیا کے, خواتین وہ بھی ممبر رہے ہیں, فائدہ بہت سے رہے ہیں. تو اس طرح کا ماڈل رکھ لیا جائے کہ پروپورشن کچھ ایسا ہو جائے کہ کچھ پرومیننٹ لوگ ہوں. ہماری سینٹ میں بھی اس طرح کی چیز ہے ٹیکنوکریٹ کی, مطلب بہت بڑا قانون دان ہے یا عالم دین ہے, تو وہ بھی اس طرح کی سیٹوں پر آ جاتے ہیں, لیکن ہے سارا یہ پارٹیوں کے پاس. ظاہر ہے ملک میں ایک پارٹی سسٹم ہے, آپ پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں تو ظاہر ہے پارٹیز نامنیٹ کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس میں آ جائے گی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام پارٹیز اس بات پر ایگری کر جائے گی کہ سینٹ کا الیکشن بھی براہ راست ہو اور اس کا جو رول ہے اس کو مزید بڑھایا جائے, لیجسلیشن کا بڑھایا جائے, بجٹ سازی میں اس کا رول بڑھایا جائے, اور اس کا رول جو ہے ڈیبیٹنگ کلب کی وجہ ہے اس کا واقعی ایسا رول ہو چکے پیرٹی کے فلو پر قائم ہے. دیکھیں پنجاب کی 145 سیٹیں ہیں, بلوچستان کی ٹوٹل 16 سیٹیں ہیں ہم اسمبلی میں, لیکن سینٹ بنائی اس لیے گئی تھی جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ہمارے آئین کے کہ سارے صوبے برابر ہوں. اب بلوچستان جو ہے اس کی بھی 42 سیٹیں ہیں اور پنجاب کی 40 سیٹیں, تو پیرٹی کے فلو پر بنایا گیا ہے. اگر اس کو مزید پاورفل کر دیا جائے, لیجسلیشن کے اختیارات دیے جائیں, تو بہت سی شکایتیں جو عام طور پر پیدا ہو جاتی ہیں پروپورشن کی وجہ سے, آبادی کی وجہ سے, وہ سیٹ میں آ کے دور ہو جائیں گی. تو یہ اچھی تجویز ہے کہ براہ راست انتخابات ہوں اور اس کے اختیارات بھی بڑھائے جائیں.
جی, اور شاہد انور صاحب آپ کو چونکہ جانا ہے, آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, بن انتخابات کا یہ تو خیر اونٹ کسی کروٹ بیٹھ گیا ہے, اب اس کے بعد جو فوری طور پہ اشارے مل رہے ہیں اس میں پاکستان کے اندر ایک بار پھر پولیٹیکل ایجیٹیشن ہو سکتی ہے, وفاقی حکومت کے لیے چیلنجز آ سکتے ہیں, ان کا تعلق وہ الیکٹورل جو گزشتہ انتخابات تھے اس میں مبینہ ریگنگ سے ہو یا بلدیاتی انتخابات سے ہو, سپریم کورٹ کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے انتخابات کرانے کے بارے میں, تو آپ پولیٹیکل سین کیا دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ دنوں میں؟
اس میں جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے, اگر ہم پولیٹیکل ایکسپیڈینسی اور وہ جو ایک اس طرح کا ماڈل ہے گیم کا جس میں پولیٹیکل گیم ایک کرتے ہیں اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے بیسک ایشوز کو, تو پھر تو یہ خطرات رہیں گے ہمیشہ, تو ان کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس لیے وہ جو ہے پرابلم رہے گا. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پولیٹیکل اس وقت یہ ہے کہ دیکھیں دو بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کے درمیان ایک جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں الٹیمیٹلی جس کو وہ ریکنسیلیشن کے نام سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, اب وہ ایک سینس یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئی جو ایمرجنگ پارٹی ہے اس کو بلاک کر رہی ہیں. اب یہ کرائسس کا یہ روٹ کاز ہے. اگر یہ نہ کیا جائے تو کرائسس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے, اور اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمرجنگ جو پارٹی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے اور اس کو آنے دیا جائے سسٹم میں, اس کی بیس کو براڈن ہونے دیا جائے, تو پھر اس صورت میں ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. اگر ایسا رویہ نہ اپنایا گیا
تو پھر کرائسس. بہت شکریہ شاہد انور صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور طارق چودھری صاحب آپ سے دو سوال ہم مزید کرنا چاہیں گے, ایک تو اسی ریفرنس میں آپ ہمیں بتائیے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کیا بڑھ سکتا ہے, کیونکہ سینٹ کے انتخابات کا انتظار تھا کے پی میں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو کہ سینٹ کے اندر اپنے لوگ لے کے آئیں, اور اس کے بعد آج جیسے کچھ دیر پہلے عمران خان نے پریس بریفنگ بھی دی اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ ہم بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم بالکل سڑکوں پہ آئیں گے, اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی باور کرایا کہ یہ بہت کچھ یہ جو جن باتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو رہی تھیں, لیکن چونکہ انہوں نے یہ ایشو اٹھایا تو پہلی دفعہ مسئلہ بھی بنا ہے. پہلے تو آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے, بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے بھی پہلے ایک سوال چونکہ سینٹ کے انتخابات کا ہے تو وہ آپ سے کرتے ہیں. گزشتہ روز ایک ڈبیٹ سن رہا تھا, اس میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا گیا, ایک سوال تھا کہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ کامن لیول پہ جنرل لیول پہ پاپولیرٹی دیکھیں تو شاید وہ اتنی نہیں ہے, لیکن ملک کے سب سے بڑے ایوان میں وہ غالب اس وقت بھی نظر آتی ہے, تو یہ کیا پولیٹیکل ڈائلما ہے؟
دیکھیے یہ ڈائلما نہیں ہے, اس کا ظاہر ہے پیپل کی تقریباً 2008 سے انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اور اس دوران انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں جیتی تھیں. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے اس وقت 19 سیٹیں لوز بھی کی ہیں سینٹ سے, اب ان کی اگر کچھ مزید سیٹیں آ کر اور تھوڑا سا تھن میجورٹی آ گئی ہے. دیکھیں دو ایشوز بڑے آنے والے ہیں, ایک تو سینٹ کا انتخاب ہے, سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا, اس کے بعد اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کا, دونوں کی طرف مختلف. دیکھیں اس وقت ابھی چند دن بعد چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے, تو ظاہر ہے بڑا چیلنج ہے حکومت کے پاس, کیونکہ اس کی میجورٹی جو ہے وہ تھن ہے, 53 ووٹ چاہیے چیئرمین کو منتخب کرنے کے لیے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کی سیٹ جو ہے فرام لاسٹ کئی سالوں سے اس چھوٹے صوبے کے پاس جاتی ہے, کبھی بلوچستان کے پاس جاتی ہے, بلکہ ہمیشہ ہی بلوچستان کی کوئی شخصیت اس پر منتخب ہوتی ہے, باقی رہ گئی ہے چیئرمین کی. اب تمام پارٹیاں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, اسد زرداری صاحب ان کو اس بات پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی جو سینٹ کا چیئرمین ہے وہ چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے. اب چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس 5 سیٹیں ہیں تو ان کی کوشش ہے کہ ان کا چیئرمین آ جائے. اب اگر 53 سیٹس جو ہے وہ چاہیے تو ان کے خیال میں ان کی کیلکولیشن یہ کہتے ہیں کہ 57 سیٹیں جو ہے اپوزیشن کی موجود ہیں, اگر ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو گئیں تو پھر حکومت کے لیے اپنا چیئرمین منتخب کرنے کرانا مشکل ہو جائے گا. اس کی سمبولک اہمیت ہے, ویسے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کبھی صدر صاحب جب چھٹی میں جائیں یا بیرونی دورے پر جائیں تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ وہاں پر قائم ہوں گے, لیکن یہ ایک سمبولکلی ایک بڑا بلو ہوگا حکومت کے لیے اگر اس کا سیٹ جو ہے سشید ہار جائے. میرے پرسنل خیال میں یہ ایک مجھے الاجیکل پولیٹیکلی الاجیکل بات نظر آتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپنا چیئرمین منتخب کرا لے گی, کیونکہ ان کی سیٹیں جو ہے اگر سے زیادہ ہے, لیکن ظاہر ہے ہم یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جے یو آئی جو ہے اس کے پاس کچھ سیٹیں ہیں اور وہ حکومت کی خالی ہے, دو وفاقی وزارت,
لیکن وہ تو سوئنگ کر رہی ہے نا, وہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا رہی ہے
کہ وہ اپنی وفاقی وزارت
جے یو آئی تو ذرا سوئنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے,
وہ وفاقی وزارت سے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دے, تو یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ اس طرح ہو جائے. اگرچہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا, ہائپ کریٹ ہوگی, لیکن اینڈ آف دا ڈے میرا خیال حکومت زیادہ آسانی میں آ جائے گی اس بات پہ, تو شاید میرے خیال میں زیادہ مشکل تو پیش آئے گی, لیکن شاید وہ اپنا چیئرمین منتخب کرا لے.
بہت شکریہ طارق چودھری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. اور سامعین, جب یہ سینٹ کے اب انتخابات ہونے ہیں اس کے چیئرمین اور اس کے ڈپٹی چیئرمین کے لیے, تو کیا انالیسز ہے؟ پاکستان کے اندر ایک تنظیم ہے جو خاص طور پہ پارلیمانی امور پہ گہری نظر رکھتی ہے اور وہاں سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, اس کو ہیڈ کرتے ہیں احمد بلال محبوب. ان سے اسلام آباد میں ہمارے بیورو نے بات کی اور ان کا تجزیہ لیا. آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں.
جو پیپلز پارٹی ہے اس کے اندر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے نسبتاً مسلم لیگ نون کے, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ چونکہ حکومت میں ہے, اس لیے اس کے پاس لوگوں کو سمجھیے کہ کچھ نوازنے کے لیے, ان کو فیور دینے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اس لیے دونوں کے اپنی اپنی جو مضبوط چیزیں ہیں وہ موجود ہیں, اسٹرینتھ ہیں, تو اس لیے میرے خیال میں برابر کا مقابلہ ہے. ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین پہ, لیکن میرے خیال میں کوشش یہ کریں گے دونوں پارٹیاں, غالباً مسلم لیگ نواز زیادہ, تو دونوں پوزیشنیں انہی کی ہوں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ بیٹو میر. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات پہ, اور اس کا ضمن اس کا پس منظر جو ہے وہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار, ان کا بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ زیادہ سسٹینڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, زیادہ پائیدار تعلقات جو ہیں وہ چاہتے ہیں. انہوں نے آج اسلام آباد کے اندر امریکہ کے جو سفیر ہیں رچرڈ اولسن, ان کے ساتھ ملاقات کی, اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنے قومی مفادات کو اولین ترجیح دیتا ہے, لیکن یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے دور رس کثیر جیتی اور پائیدار تعلقات موجود رہیں. پاکستان میں تجزیہ کار جب اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ تعلقات پہ, تو ہمیشہ ایک گلہ جو امریکہ سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس نے اسلام آباد کو ہمیشہ افغانستان یا کابل کی عینک سے یا کابل کی نظر سے دیکھا ہے, اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک باہمی مفادات پر مبنی جو ہیں وہ تعلقات ہوں, پائیدار ہوں اور وہ موجود رہیں. امریکہ بھی اسی طرح کے اب جذبات کا اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک اپنا اہم اتحادی سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ پائیدار تعلقات کا خواہش مند ہے. لیکن ہم انالیسس کریں گے کہ وزیر داخلہ جب یہ سسٹینڈ ریلیشن شپ چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, تو اس سے ان کی کیا مراد ہے, اور واقعتاً اگر افغانستان کو بیچ میں سے مائنس کر دیا جائے تو پوٹینشیل کتنا رہ جاتا ہے, اس کا انالیسس کریں گے. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ ہیں, عارف انصار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے چیف انالسٹ ود پولیٹیک واشنگٹن بیس تھنک ٹینک, اس کے ساتھ وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ کے سامنے جو تمہید رکھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے پاکستان کے وزیر داخلہ کی ملاقات اور اس بات پہ فوکس کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ زیادہ پائیدار ہونے چاہیے, تو یہ جو شک و شبات رہتے ہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بعد اس میں بہت ایک ڈاؤن سلائڈ آ سکتی ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور موجودہ حالات میں جب پاکستان ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہا ہے تو کیا متقاضی ہیں یہ حالات امریکہ سے تعلقات میں؟
ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ ریلیشن ہیں وہ ایک بڑے براڈ اسپیکٹرم ریلیشن شپ ہونی چاہیے, جن کا تعلق صرف افغانستان سے نہ ہو, جن کا تعلق اکنامک ریلیشن, پولیٹیکل ریلیشن, فارن پالیسی اور ساؤتھ ایشیا اور اس سے بیونڈ پیس اور اسٹیبلٹی کے جو مسائل ہیں ان تمام چیزوں سے ان کا تعلق ہونا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہے کہ جب 50s, 60s اور 70s میں امریکہ کے پاکستان کے ریلیشن تھے, ان کا تعلق صرف افغانستان سے نہیں تھا, افغانستان سے جو ہمارا تعلق بنا وہ تو 79 سے آنورڈ بنا, اور اس کے بعد پھر یہ ایک دفعہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ افغانستان میں سوویت یونین کی جنگ آنے کے بعد واپس چلا گیا, تو پھر وہ ریلیشن دوبارہ ریوائو ہو گئے 9/11 کے واقعے کے بعد, جس میں یہ تاثر ملا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس اور امریکہ صرف جو گلوبل وار آن ٹیرر ہے اس کے پرسپیکٹو سے پاکستان سے انٹرسٹڈ ہے. ظاہر ہے یہ ایک ڈومیننٹ امریکن پالیسی تھی, زیادہ اس لیے تاثر ملنا ایک بڑی جائز بات تھی, لیکن اب جو گلوبل وار ان ٹیرر ہے، جب وہ افغانستان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے، اٹ از کمنگ ٹو این اینڈ، اور اگلے ایک سال میں امریکن فورسز کا ڈرا ڈاؤن جو ہے اس کی پاسبلٹی بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے، تو پاکستان کو یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ری آرگنائز کرنا ہوگا، اور افغانستان ہمارے لیے وہ وجہ باقی واقعہ نہیں رہی جس کی بنیاد پر ہم اپنے ریلیشن شپ قائم رکھ سکتے ہیں. تو اس کا یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا پرائمری آبجیکٹو ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پیس اور اسٹیبلٹی رہے، اور یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ ساؤتھ ایشیا میں دو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں جن میں انڈیا ہے اور پاکستان ہے. اگرچہ اس وقت انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ایک ایشیا پیسیفک کے پوائنٹ آف ویو سے ایک پارٹنرشپ جو چل رہی ہے، جو کہ 21st سینچری کی بڑی امپورٹنٹ پارٹنرشپ ہے، لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہو، کنونشنل جنگ ہو، سب کنونشنل جنگ ہو، یا اس سے وہ ایسکلیٹ ہو کے ایک نیوکلیئر ایکسچینج کی شکل اختیار کر جائے.
صحیح صحیح.
اس لیے یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک بڑا پازیٹیو ریلیشن شپ پلے کر رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نیگوسیشن میں شامل ہونا چاہیے،
سیاسی طور پہ اس کا حل تلاش کیا جائے.
پریزیڈنٹ اوباما کی جو وزٹ تھی 26 جنوری، جو ان کے ریپبلک ڈے پہ جو انہوں نے انڈیا کو وزٹ کیا، بعض لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ پاکستان کے خلاف ہے، لیکن اس کا اوور آل جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا نکلا ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے انڈیا کو انفلوئنس کیا ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے، بشرطے کہ یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے اس کا نتیجہ آج نکلتا ہے یا کل نکلتا ہے.
لیکن
میرا خیال ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے انڈیا پاکستان میں ڈائیلاگ کو ری اسٹارٹ کرنے میں، اور انڈیا پاکستان میں ایک پیس اور اسٹیبلٹی کو قائم کرنے. اس لیے میں یہ اینڈ کروں گا کہ پاکستان امریکہ کا ریلیشن صرف افغانستان سے نہیں ہے، صرف سینٹرل ایشیا سے نہیں ہے، صرف چائنا رشیا سے یا انڈیا سے نہیں ہے، ایک بڑا براڈ اسپیکٹرم ریلیشن شپ ہونا چاہیے، اور یہی بات ہے جو ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کیا.
جی عارف انصار صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا انالیسز، پاکستان جب یہ کہتا ہے کہ کثیر جہتی اور پائیدار تعلقات ہونے چاہیے، تو اس کی توقعات ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں، کیا ایریاز ہوتے ہیں اس کے فوکس میں؟
ان کی نظر میں جو ہے وہ ماضی کا تلخ تجربہ ہے کہ مطلب ان کی دلائی میں یہ شامل ہے کہ امریکہ کی اٹینشن اوپر نیچے جاتی ہے دنیا حالات کے حالات کی وجہ سے. جس طرح افغانستان کا ذکر ہوا، ماضی میں وہاں پہ جب حالات چینج ہوئے تو امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا، تو اسی سے ریلیٹڈ اب وہ شاید اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب، یا جو ان کی ملاقات ہوئی ہو، کچھ جو بیانات آئے ہیں کہ ابھی بھی اگر حالات چینج ہو رہے ہیں افغانستان میں تو کہیں امریکہ کا انٹرسٹ کم تو نہیں ہو رہا. لیکن میرا خیال ہے کہ صرف اس کا یہی ڈائمینشن نہیں ہے، وار آن ٹیرر جو ہے وہ تو ایک نئی فیز میں داخل ہوگی جس کو ہم سٹیج 3 کہہ رہے ہیں، اور وہ سٹیج 3 ماضی سے بہت زیادہ اور خطرناک ہے. تو یہ ایک تاثر دینا کہ افغانستان سے امریکہ جا رہا ہے یا اس کا بالکل اب وہاں ختم ہو رہا ہے رول، وہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے جو نئے ڈیفنس سیکرٹری ہیں کارٹر ایشٹن صاحب، وہ بیان دے چکے ہیں کہ وہ ریویو کر رہے ہیں اس وڈرال کا، اور کس لیول پہ امریکہ کو وہاں پریزنس رکھنی پڑے گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی ایس کے خطرات ابھر کے اب آ رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کی طرف سے ریلیٹڈ جو ہے پاکستان کی طرف سے کچھ متضاد بیانات آئے ہیں جو کہ بڑے میرے خیال میں باعث کنسرن بھی ہیں. امریکہ کے دورے پہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ آئی ایس کا وہاں پہ کوئی پریزنس نہیں ہے اور صرف میڈیا ہائپ ہے. پھر انہی کے پاکستان کے ہی فورن سیکرٹری صاحب نے شاید کہا کہ آئی ایس کا خطرہ ہے اور یہ ایک مرجنگ خطرہ ہے، تو اس میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. لیکن پھر اسی کے ساتھ ایل ای ٹی کا بھی ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے کچھ بیان آتا ہے ڈیفینس کی طرف سے کہ جو ایمرجنگ ایریٹنٹ یو ایس پاکستان ریلیشن میں بن رہا ہے وہ شاید ایل ای ٹی ہے. تو ظاہری بات ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات وہ پولیٹیکل، سیکیورٹی، اکنامک، سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی، انرجی، بہت ہی ایک واسٹ ورائٹی ہے. تو جو پاکستان کہنا چاہ رہا ہے چاہیے کہ وہ صرف سیکیورٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا براڈ ڈائمینشن ہے، وہ اور چیزوں پہ بھی سوچنا پڑے گا، اور اسی سے وہ بریتھ آئے گی جو جس کی طرف شاید اشارہ ہے اس میسج میں.
جی ڈاکٹر ظفر اقبال جی، میں صاحب ہم نے کرنٹلی یہ دیکھا ہے، بہت سارے مبصرین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت آنے کے بعد اور خاص طور پہ پاکستان کی عسکری قیادت کی جو کمان ہے اس میں تبدیلی کے بعد ایک بہتر کوارڈینیشن ہوئی ہے اسٹریٹجک لیول پہ بھی، ملٹری کوآپریشن لیول پہ بھی، اور پولیٹیکل لیول پہ بھی واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان. کیا آپ اسے اگری کرتے ہیں؟
میں اسے اگری کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اسٹریٹجک کوآپریشن ہے یہ افغانستان تک محدود ہے اور اس کے بڑھا کے دوسرے ایریاز کو بھی, جس میں ایران, جس میں ساؤتھ ایشیا اور جس میں ایشیا پیسفک کے دوسرے ممالک شامل ہیں, اس کو بڑھا کے وہاں تک ایکسپینڈ کرنا چاہیے.
عارف انصار صاحب, آپ کا انالیسس.
ہاں نہیں, یہ تو خیر ہے کہ ایک بریکس جو ہے وہ ایک اور ہے کہ خطے کے حالات, دنیا کے حالات جو چل رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں ایک بہت انگزائٹی ہے اس وقت, ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس ایک امپورٹنٹ سٹیج میں ہیں, اور اسرائیل اور عرب ممالک, گلف ممالک, خاص طور سعودی عرب میں بہت کنسرن پایا جاتا ہے, اور اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو تبدیلی مڈل ایسٹ میں آ رہی ہے اس کا بیلنس آف پاور میں اس کا اس خطے پہ کیا اثر پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ بالکل ایشیا پیسیفک میں جو حالات چل رہے ہیں, جو کنفرنٹیشن اور کوآپریشن پایا جاتا ہے چین اور یو ایس کے درمیان, اس کا اس خطے پہ کیا اثر پڑے گا. ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ چائنیز نے اپنا ریپرزینٹیٹو مقرر کیا افغانستان کے لیے, اور جو نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اس کی فیسیلیٹیشن میں چائنا بہت ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے. اور ایک اور اسی سے ریلیٹڈ جو کوآپریشن دیکھا جا رہا ہے کہ یو ایس چائنیز سیکورٹی کوآپریشن ریلیٹڈ ٹو دیز میٹرز, تو وہ بھی ایک تبدیلی ہے جو کہ آبویسلی یو ایس پاکستان ریلیشن کو بھی امپیکٹ کرے گا, اور یہی ایریا ہے جو کہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان شاید یہی باور کرانا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی تو ہے, لیکن یہ جو باقی حالات چل رہے ہیں, الائنس چل رہے ہیں, وہ اس چیز کو, ان چیز پاکستان کو کس طرح سے امپیکٹ کریں گے, وہ ابھی پوری طرح سے سامنے نہیں آیا.
بہت شکریہ آپ کا عارف انصار صاحب, چیف انالسٹ وتھ پولیٹیک, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, ممتاز اسٹریٹجک انالسٹ, آپ ہمارے ساتھ شامل رہے اس پروگرام میں, آپ کا بھی بےحد شکریہ. اور سامعین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے یوکرین کی صورتحال پہ, اس کرائسس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, روس کا وہاں پہ بڑھتا ہوا کردار, روس کا وہاں پہ کیا کچھ داؤ پہ لگا ہے جو وہ اس قدر اسرٹ کر رہا ہے اپنے کردار کو. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن, اور پروڈیوسر ہے ویٹو میر. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے یوکرین کی بحرانی صورتحال پہ. یوکرینی فورسز, آپ کو سامعین معلوم ہے کہ روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے ان کی بغاوت کا سامنا کر رہی ہیں, اور وہاں پہ صورتحال دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے. سرحدوں پر کشیدگی ہے, اور معاشی سطح پر عام آدمی پر بھی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. یوکرین سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق, گزشتہ سال کرائمیا کی علیحدگی کے بعد, جو یوکرین کے ایک انویژن کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوئی تھی, اس کی مکمل سپورٹ کے بعد, یوکرین میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 28.5% بڑھا ہے, یعنی تقریباً 30%. اور اس کے بعد اگرچہ وہاں پہ کوششیں ہو رہی ہیں جنگ بندی کی, لیکن یہ جنگ بندی زیادہ بہت سارے مبصرین کے نزدیک مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح نیٹو جو ہے اس کا کردار پہ جب اس کی جانب دیکھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بڑی سی بندشیں نظر آتی ہیں. امریکہ کے کمانڈر ہیں, آرمی کمانڈر ہیں یورپ کے اندر, جنرل فریڈرک بین, انہوں نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ دیا, اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ولادیمیر پیوٹن ہیں وہ نیٹو پہ بہت اثر انداز ہو رہی ہیں, اور وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں, اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. یہ تھا ان کا سٹیٹمنٹ. ہم نے سارے پس منظر میں ایک تفصیلی گفتگو کی ہے ایڈورڈ جے لیزرینی سے, یہ ڈائریکٹر ہیں سائنر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار انر ایشین اسٹڈیز کے, اس کے علاوہ ڈائریکٹر ہیں انر ایشین اینڈ یوریلک نیشنل ریسورسز سینٹر کے, اکیڈیمک اسپیشلسٹ ہیں سینٹرل یوریشین اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کے ساتھ ہم نے تفصیلی انٹرویو کیا ہے, ان کے ساتھ ہم نے اس پہ بات چیت کی ہے, وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. ہم نے ان سے سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ اس وقت وہاں پہ جو کرائسس ہے وہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ روس کا جو عمل دخل ہے, اس کی جو مداخلت ہے, وہ زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیا راستے ہیں, تو اس کا جواب انہوں نے دیا.
Well, this has become a terribly complex and difficult situation. Clearly, Mr. Putin's ambitions with regard to Ukraine are deeply at work here.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے. واضح طور پر مسٹر پیوٹن کے یوکرین کے بارے میں جو عزائم ہیں وہ اس صورتحال کو پیچیدہ بنا رہی ہیں, اور اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی ایکشن کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں عموماً, اور ان بحرانی حالات میں وہ گزشتہ چند مہینوں میں یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہے تاکہ موجودہ حالات سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی.
So that the fighting ceases and perhaps the certainly Russian troops, whomever they might be, are withdrawn.
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کی سرحد کے نزدیک جو روس کے بھاری فوجی آلات اور بڑی تعداد میں وہاں پہ فورسز موجود ہیں وہ مکمل طور پہ وہاں سے انہوں نے ودران نہیں کیا ہے. اور یہ بھی ہے کہ پیوٹن کو کسی حد تک نام نہاد یوکرینی فورسز پر کنٹرول ہے جو یوکرین کے لیے پراکسی گیم کا حصہ ہیں اور تباہی کا سبب وہاں پہ بن رہی ہیں, لہذا صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے اور زیادہ تر ذمہ داری میرے خیال میں پیوٹن کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے. You said there are the elements in Ukrainian forces, they are playing the proxy wars for Russia. You are not talking about the rebels, but Ukrainian forces, right?
No, I'm talking about the rebels. That's right. What I meant by the...
اس میں ہم نے ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ آپ یوکرینی فورسز کی جب بات کر رہے ہیں تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا روس کی حمایت رکھنے والے کچھ لوگ موجود ہیں یوکرین کی فورسز میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, واضح کیا کہ نہیں, میرا اشارہ یوکرینی باغیوں کی جانب تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ ریبل فورسز ہیں جو صدر روسی صدر پیوٹن ان کے جو عزائم ہیں اس کے مطابق عمل درآمد کر رہی ہیں. ہم نے اس کے بعد ان سے جب یہ سوال کیا کہ گزشتہ ہفتے یہ دیکھا گیا تھا کہ روسی فورسز واپس جا رہی ہیں کیونکہ ایک جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو چکا ہے, اس معاہدے کو نیگوشیٹ کیا امریکہ نے اور یورپی طاقتوں نے, تو کیا یہ جنگ بندی اب مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ایڈورڈ لیزرینی نے دیا. لاسٹ ویک وی سا بوتھ دا سائڈز, دا یوکرینی فورسز اینڈ ایون دا رشیا, دے ور just going back from the border line. So do you think this ceasefire, which was negotiated by the international community, European right. leadership, this is going to work?
No, I don't. I think the evidence has already shown that it fell apart almost immediately again. When you look at the eastern part of Ukraine, what you see is the absence of any kind of controlling force.
ایڈورڈ لیزرینی کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی زیادہ مؤثر ہو. جب آپ یوکرین کی مشرقی حصوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو باغی ہیں وہ زیادہ متحرک نظر آتے ہیں. اگر پیوٹن ایک اس چیز فائر پر حقیقت میں راضی ہوتے تو وہ جنگ کو بند کرا سکتے تھے کیونکہ وہ باغی فورسز جو ہیں ان پر زیادہ تر کنٹرول رکھتے ہیں, لیکن یہ فورسز یہاں بدستور مصروف عمل ہیں لہذا یہ جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے. پیوٹن کہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, بات وہ بہت میٹھی میٹھی کرتے ہیں, جواب بڑے میٹھے دیتے ہیں, لیکن ان کا ایکشن اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے.
In and around Ukraine are being carried out.
Right. So the behavior, the reaction, rather the actions from Vladimir Putin, those are basically the subject of the international leadership. Uh-huh. Either they are the political or the military. The U.S. Army commander in Europe, he has shown his concern in a recent interview, and he says Vladimir Putin wants to destroy NATO. Do you agree?
I think he has serious concerns about NATO.
اور اس پہ ہم نے ان سے کاؤنٹر کوشچن یہ کیا تھا کہ اگر آپ جب روس کے صدر کے رویے کی بات کریں تو ان کا رویہ جو ہے وہ واقعتاً اس وقت قابل توجہ ہے, یہاں تک کہ یورپ میں امریکہ کے جو کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نیٹو کو تباہ کر رہی ہیں, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو اس پر ایڈورڈ لیزرینی کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں, انہیں اس بات سے اتفاق ہے اور روس جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ نیٹو اس کی سرحدوں کے قریب آئے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسکونیا, ایسٹونیا, بلدووا اور اس کے نزدیک ایک بفر زون جو ہے وہ قائم کیا جائے. لیکن رشین بالکل یہ نہیں چاہتے ہیں کہ روس کی سرحدوں کے نزدیک نیٹو کی فورسز اس کی موجودگی ہو.
He can find reasons why there either needs to be a Russian presence or the natural Russian presence, because there are Russians living in those places, can somehow be turned to the purposes which he has in mind, which are highly political. So he doesn't really want NATO, I think, too near Russia. I think he'd have a hard time trying to convince too many people that NATO has any aggressive interests in Russia, but it's probably not necessary for him to be concerned.
جی ہاں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نیٹو کے کوئی بہت زیادہ عزائم ہیں رشیا کے اگینسٹ, اس پہ روس کو بالکل تشویش نہیں ہونی چاہیے ہے.
But he tends to see it as a continuation of that spirit, but now focused on ways to keep Russia somehow corralled, somehow caught.
تو ہم نے سوال کیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روس کو جو وہ کر رہا ہے اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں, اور کیا امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ یوکرینی فورسز کو فوجی ہتھیار فراہم کر سکتا ہے, کیا یہ حکمت عملی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اس پہ ایڈورڈ لیزرینی کیا کہتے ہیں, انہیں سے سنتے ہیں.
Well, the issue of weapons to the Ukrainians has been a subject of serious debate. For myself, I see no reason. I'm on the side of those who think that the Ukrainians should be given much more support in terms of weapons and whatnot to defend themselves. Again, the situation.
یوکرین کو اسلحہ دینا, وہ سمجھ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑی سنجیدہ بحث کا یہ موضوع ہے, اور میں بذات خود بھی اس سوچ کا حامل ہوں کہ یوکرینیوں کو اسلحے سمیت وہ تمام مدد فراہم کی جانی چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہے, کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ یوکرین ایسا نہیں کہ یوکرین جو ہے کبھی روس پر حملہ کرنے جا رہا ہو. یوکرین کو تو اپنے دفاع کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہے. ایک ملک جس کو معاشی تباہی کا سامنا ہے, وسائل محدود ہیں, اس کی سوسائٹی کو معاشی اور سماجی طور پر بچانے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یوکرین کی فورسز کو بھی ٹرمائل کا سامنا ہے اور اندرونی سطح پر ہے.
They don't have sufficient.
Yeah, you're right. This political turmoil is turning into the economic turmoil, and it is costing like 30% inflation for the poor Ukrainian.
Right.
So these are the latest data we are having from Ukraine. So again, we come back to the NATO. If the Ukraine, they are not provided the weapons, as many experts suggest, so Ukraine has an agreement that the NATO is basically, the America is providing the safeguards needed for the Ukraine in this sort of tension. So what the Ukrainians can do if they are not part of the NATO, as there were the latest effort to make it as an associate member of the NATO, Russia is strongly opposing it. So what are the solutions?
Well, they're not easy ones. So you've laid out what the options are. But from a Ukrainian,
ہم نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ یوکرین کے اندر آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ سیاسی ابتری جو ہے وہ معاشی ابتری کی بھی ذمہ دار بن رہی ہے, اور گزشتہ ایک سال میں مہنگائی تقریباً 30% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور واپس آتے ہیں نیٹو کی طرف, ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ نیٹو بنیادی طور پہ سیف گارڈ کرنے کی ذمہ دار ہے یوکرینین فورسز کو اور ان علاقوں میں, کیونکہ ایک کمٹمنٹ ہے امریکہ کی, یورپی ممالک کی, کہ وہ انہیں تحفظ فراہم کریں گے. اب جبکہ انہیں اس کشیدگی کا, اس ٹینشن کا اور اس اسرشن کا سامنا ہے, تو نیٹو کا کیا رول بنتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ نیٹو, اس سے پہلے بات کی گئی کہ یوکرین کو ممبر رکن بنایا جائے, ایسوسیٹ رکن بنایا جائے نیٹو کا, تو روس کی اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. تو اس پہ ان کا جواب تھا کہ میرے خیال میں مغرب یوکرین میں زیادہ تر لوگ مغربی یوکرین میں زیادہ تر لوگ یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, لیکن وہ روس کے ساتھ دشمنی بھی نہیں چاہتے. یہ کافی پیچیدہ صورتحال ہے, اور میرے خیال میں روس کے صدر پوٹن اگر زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو وہ دنیا سے بہت تحسین حاصل کر سکتے ہیں, بشمول یورپ کے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیں. اور انہیں چاہیے کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ مل کر کام کریں اور کسی سمجھوتے تک پہنچنے کی کوشش کریں, اور یہ ثابت کریں کہ وہ ایک ڈکٹیٹوریل سوسائٹی کے نمائندہ نہیں ہیں.
Criminal elements in dictatorial societies, but the democracies of Europe and the United States, it would be a very welcome, I could assure him, a very welcome turn of events that would assist Russia in its own development in enormous ways.
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روس ایسا کرتا ہے تو اس کا بذات خود روس کو کئی حوالوں سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس پہ ہم نے ان سے سوال کیا کہ امریکہ کے علاوہ یورپ کے باقی ممالک یوکرین کے مسئلے کے حل میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس
Well, the Europeans have to a large degree put themselves in a box of their own making. They I think there was goodwill intended on all this, making these agreements with Russia for natural gas.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی دنیا روس کے ساتھ گیس اور دیگر تجارتی معاہدوں میں ہے اور اس کو ایک ٹریپ کہہ سکتے ہیں جس میں یورپی خود کو دیکھتے ہیں اور آج کل خاصے خاموش نظر آتے ہیں. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. لوگوں کو یہ سبق سیکھنا ہے کہ آپ کو ایسی سوسائٹی کے ساتھ نہیں جڑا رہنا جو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی دشمن بن کر سامنے آئے. کبھی یہاں سب سے زیادہ ذمہ داری چین پر عائد ہوتی ہے اور زیادہ زور میں نہیں دیتا, لیکن ایسی صورتحال ہے کہ ہو سکتا ہے جس میں چین کو زیادہ مثالی کردار ادا کرنا پڑے.
The place or the society that potentially could be your enemy, because then you're in big trouble. It's like, you know, it's like the Americans. We have this enormous debt being held by the Chinese. That's not a very sound position to be in for mm-hmm. this country at all. At this point, it hasn't meant very much, but the potential is always there for hostility to arise and for disagreement to become something significant to the point where that kind of debt becomes a means by which the Chinese can exercise certain kinds of influence.
And will it be acceptable for the United States and the people of United States?
Yes, that would not be acceptable. I think one of the things that we need to do, just as it gets us off the Ukrainian situation, but in our terms, we need to alleviate that debt. That debt needs to be reduced significantly rather than continuing to increase. But you have the conflict here between economics and politics. And typically, economics wins. So it's winning here.
ایک تو خیر وہ روس امریکہ چائنا تعلقات کے ریفرنس میں بھی بات کر رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بذات خود انہوں نے مثال دی کہ جیسے چین کا بہت زیادہ قرضہ امریکہ کے اوپر ہے تو ضروری ہے, ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی سٹیج پہ چین اس کو استعمال کرے اپنے عزائم کے لیے, اور یہ بات امریکیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اور سیاست دو اگر مسائل ہوں تو معاشی جو ایشوز ہیں وہ بڑے مقدم ہو جاتے ہیں. اس کی پھر انہوں نے مثال دی کہ جیسے بہت سارے لوگ امریکہ کے وہ چین کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور چین کی جو کمپنیاں ان کے تیار کردہ جو اشیاء ہیں پروڈکٹ ہیں وہ خریدتی ہیں کیونکہ وہ کم قیمت ہیں. لہذا اس کو اسی طریقے سے دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں پہ وہ چین کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو یہ خوش آئند ہوگا. اور ہم نے آخری بات ان سے جو پوچھی کہ روس کا یوکرین میں بیسیکلی کیا داؤ پر لگا ہے, کیونکہ وہ باقیوں کی مدد کر رہا ہے بھلے نہ مانے, لیکن بین الاقوامی سیاست میں کیا وہ زیادہ ایک واضح اور بڑا کردار چاہتا ہے وہاں پہ اپنی اسرشن کے ذریعے. تو اس کا جواب دیا پروفیسر ایڈورڈ لیزرینی نے. ڈز اٹ وانٹ اٹس ایکسٹینڈیڈ رول انٹرنیشنل پالیٹکس؟
نو, آئی تھنک دی پوٹن وڈ بی ویری happy enough with a Ukrainian government that was that leaned toward Russia rather than Europe, seemed to be about to happen a year or so ago before the Maidan episodes and the overthrow of the regime there. So it's not that he wants to bring Ukraine back into Russian as Russian territory, but he's leave it independent.
کہہ رہے ہیں میرے خیال میں پیوٹن اس سے خوش ہوں گے کہ یوکرینی حکومت ایک سال میں یورپ سے زیادہ ایک سال پہلے یورپ سے زیادہ روس کی جانب مائل تھی, جھکاؤ رکھتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کو وہ روس کے علاقوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ یوکرین ایسی ریاست بن جائے جو روس کی جانب جھکاؤ رکھتی ہو, اور یہی کچھ وہ دیگر سرحدی علاقوں اسٹونیا, لاٹیا اور مولڈووا میں کرنا چاہتے ہیں. وہ ان علاقوں پر غلبہ نہیں چاہتے ہیں, جب مسائل ہوں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ روس کے ساتھ کھڑے ہوں, نہ کہ یورپ کے ساتھ. اور دوسری وجہ کریمیا بھی ہے, جب وہ کریمیا حاصل کر چکے تو ان کے پاس کریمیا کا راستہ نہیں تھا, اور یہ کیونکہ یہ ایک لینڈ لاکڈ ایریا تھا, انہیں یہ بڑا ایک روڈ چاہیے ہے تاکہ وہ یوکرین کے علاقوں سے گزر کر وہاں تک پہنچیں. روس اور ایک جدید نیول بیس بھی بنا رہا ہے مشرقی کرائمیا میں روس کی سرحد کے نزدیک, تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ یوکرین میں اور ایسٹرن یوکرین میں اس وقت فعال ہے.
And that's what makes Eastern Ukraine so important to him. Even if it's just a modest portion of the Eastern Ukraine, he would then have direct road travel from Russia through that portion of Ukraine right into Crimea, and he'd have what he wants.
Right.
So
this is the reason.
Although if I may interject, it's really kind of odd, because, and most people don't even know that this is happening, that the Russians actually are building a modern, large naval base to the east of Crimea on Russian territory. They've been doing this for several years, and it's supposed to come online in another year or two. That really makes Sevastopol meaningless.
Yeah, and really it makes it easier for us to understand the issue. Professor Edward Lazzarini, thank you very much for joining Voice of America and being with us in this show.
Okay, I'm glad to chat with you.
جی سامعین, یہ تفصیلی انٹرویو آپ نے سنا, اور پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم کچھ مزید انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس, اس پہ ہم انالیسز لیں گے. چودھری نعمان ظفر ہمارے ساتھ ہیں, انٹرنیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور فارمر ریسرچ فیلو ایڈسن انسٹیٹیوٹ. نعمان, بہت شکریہ. تین ٹاپکس ہیں اور ہمارے پاس آلموسٹ چار منٹ, لہٰذا آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں. داعش کے شدت پسند ان کے ہاتھوں شہر نمرود میں جو ایک قدیمی باقیات تھیں, ایک تاریخی باقیات تھیں, ان کا ضیاع, اس پہ کنسرنز آ رہے ہیں یونیسکو کی جانب سے بھی, باقی ہیومن رائٹس اور ریلیجیس رائٹس کے لیے کام کرنے والے اداروں کی طرف سے بھی. کیسے انالائز کریں گے, آئی ایس کیا چاہ رہی ہیں؟
دیکھیں, آئی ایس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایکسٹریمس ایجنڈا ہے, وہ تو کسی ڈکا چھپا نہیں ہے. وہ ہر چیز وہی اپنے, ان کا اپنا ایک بنایا ہوا آئیڈیا اسلام کے بارے میں, ایک ایکسٹریمس آئیڈیا ہے جس کا اسلام سے بھی دور تک کا تعلق نہیں ہے. تو وہ ابھی آرٹیفیکٹس جو وہاں پہ پڑے ہوئے تھے عراق میں, بہت قدیمی موجود تھے, اس میں آپ کے اسٹیچوز بھی ہیں, اس میں مطلب اس طرح کی چیزیں. اور اسلام میں جس کا کہا جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے نا, یہ جو کتوں کو نہیں مانتے, کچھ شکن کہلانا بڑے فخر کی بات تصور کی جاتی ہے, تو اسی کا ایک مظاہرہ ہم نے ابھی ریسنٹ ڈیز میں دیکھا کہ انہوں نے وہاں جا کے میوزیم کے اندر جو بت وغیرہ تھے ان کو, جو بہت پرانی ہسٹری مطلب بتا رہے تھے, ان کو توڑ دیا ہے. اور آگے بھی یہ کام کرتے ہیں, یہی کام جب طالبان افغانستان میں آئے تھے, انہوں نے بھی بہت پرانے بامیان کے اندر جو تھے
وہ بہت تھوڑے, لیکن اس کے باوجود ایک ریزینٹمنٹ تھی, اسلامک سوسائٹیز کی طرف سے بھی ریزینٹمنٹ آئی کہ یہ کیا انہوں نے کیا ہے, کیونکہ یہ تو ایک قدیمی ورثہ بھی ہے. دوسرا ایشو شام میں القاعدہ کے ایک اہم رہنما, اس کی ہلاکت رپورٹ ہو رہی ہے, آپ اس خبر کو سن چکے ہوں گے.
جی جی, دیکھیں, اب آپ جب اس حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں, سیٹل نہیں ہوتے, تو اس میں ایک مختلف ایلیمنٹ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو جاتے ہیں, انٹرسٹ لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں, کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے. تو اس میں کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس گروپ نے دوسرے کو مارا یا طالبان کے لوگوں کو اس نے مار دیا. تو یہ کنفیوزنگ سی سچویشن ہے جس کو میں ابھی خود اینالائز کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے.
ابو حمام الشامی نصرہ فرنٹ میں ایک ملٹری کمانڈر کا اسٹیٹس رکھتے تھے. اب آتے ہیں, گزشتہ روز ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ جنوبی کوریا کے اندر امریکہ کے امبیسڈر کو ٹارگیٹ کیا گیا, ان پہ حملہ ہوا چاقو کے ساتھ, وہ انجرڈ ہوئے لیکن بہرحال وہ ٹھیک ہیں, اور انہوں نے خود ٹویٹ بھی کیا. تو کس جانب یہ اشارہ کرتا ہے, کیونکہ وہاں پہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اور جو ہے جو مشتبہ شخص ہے جو اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے, وہ سات مرتبہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کا دورہ کر چکا ہے, پچھلے تقریباً آٹھ برسوں میں اس نے دورہ کیا. تو اگین, کیا اس کے تانے بانے جو ہیں وہ نارتھ کوریا کی طرف جائیں گے؟
نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو نارتھ کوریا سے ملانا چاہیے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ کوریا کے اندر بھی اور دوسرے نارتھ کوریا کے اندر بھی کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو بندہ تھا یہ بھی پرو یونیفیکیشن آدمی ہے. وہ چاہتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیفیکیشن کی طرف جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یہ وہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز کو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں کا امبیسڈر ہے. کیونکہ ساؤتھ کوریا کی جو لیڈرشپ ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ بالکل کلیئرلی ویسٹرن پالیسیز کو فالو کرتی ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ ایک لوکل ایک ایلیمنٹ تھا جس کا اظہار کیا گیا ہے اپنے غصے کا, एक अपना कि भाई हम यूनिफिकेशन चाहते हैं और जो है ना ये यूएसए की जो पॉलिसी है वो हमको रुकावट आ रही है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसको आप जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट इतने छोटे लेवल पे आके जो है वो कुछ करवाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका चौधरी नुमान जफर, एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर है हमारे साथ वीटो मीर, जबकि इंजीनियर थे निक काइवनोव। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔